السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. وما كان لمؤمن، اور نہیں ہے مومن مرد کے لیے اور نہ مومن عورت کے لیے، کیا نہیں ہے یعنی جائز نہیں ہے ان کے لیے، بھی فٹنگ نہیں ہے، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، یعنی اٹس ناٹ فار دیم کہ وہ ایسا کریں. کیا؟ کہ اذا قضى الله ورسوله امرا، کہ جب فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول امرا کسی معاملے کا، ان یکون کہ ہو، لہم الخیارات، ان کے لیے، کن کے لیے؟ مومن مرد اور مومن عورت کے لیے، خیارہ، کوئی اختیار، من امرہم، ان کے معاملے میں سے. اس بات کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام میں بھی کوئی فیصلہ دے دیں، کوئی قانون بتا دیں، یا کوئی ایسی کوئی ورڈکٹ دے دیں، تو اس کے بعد جو مومن ہے نا، مومن چاہے مرد ہو یا عورت، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا کہ اب وہ آن دیئر اون کچھ اور چوز کریں، یا وہ کہیں کہ یہ نہیں صحیح ہے، یا وہ کوئی اور راستہ لیں، بلکہ اب ان کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ سمعنا واطعنا کریں. یہ مطلب ہے. اور قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ایسی باتیں آتی ہیں کہ اطیع اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. یعنی جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اب کوئی بھی فیصلہ اللہ اور اس کا رسول دے دیں. یہاں پہ کس دونوں کی بات آئی ہے؟ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو صرف قرآن میں ہے. یاد رکھیے، یہاں پہ نوٹ کیجئے، قد اللہ و رسولہ، فیصلہ کر دے اللہ اور اس کا رسول، یعنی اللہ فیصلہ دے دے یا اس کا رسول فیصلہ دے دے، دونوں ہی کے بعد ہمارے پاس اختیار ختم ہو جاتا ہے، ہماری اپنی چوائس نہیں رہتی. یہ فیصلہ کس بارے میں؟ کیا دین کے معاملے میں صرف، یا ہماری پرسنل لائف کے بارے میں بھی؟ دونوں کے بارے میں. دین کے بارے میں مطلب یہ کہ شریعت میں جو آ گیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرما دے، یا رسول حدیث میں کوئی بات ہمیں حکم دے دیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، تو اس کے بعد اب ہمارا اختیار ختم ہو جاتا ہے کہ ہم اب کوئی فیصلے کرنے بیٹھ جائیں اور ہم کہیں کہ جی نہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے، اور میری یہ مرضی نہیں ہے، اور مجھے یہ صحیح نہیں لگ رہا، اور یا مجھ سے تو نہیں یہ ہوتا. یہ اب آپ نہیں کہہ سکتے، اب آپ کی چوائس ختم ہو گئی. اب آپ کا کام ہے صرف سمینا واتا ہونا کرنا. اب آپ یعنی اپنا اختیار آپ سے ختم کر دیا گیا. سمجھائی بات؟ تو یہ چوں چراں جو ہے نا، اب یہ اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی. کیوں، کیسے، یہ تو نہیں ہو سکتا، اس کی کوئی گنجائش رہی ہی نہیں اگر آپ مومن ہیں تو. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عورتوں کی مثال سے بتاتی ہوں آپ کو، کہ جب اللہ کا فیصلہ آ گیا تو عورتوں نے کیا کیا. مثال کے طور پہ ایک فیصلے کی آپ کو بات بتاؤں، کہ جس وقت پردے کے احکامات آ گئے نا، تو کسی عورت نے نہیں یہ کہا کہ یہ کیا ہمارے اوپر، یہ تو ہمارے اوپر زیادتی ہو گئی، اب ہم کیا کریں گے. بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں رات کو ایک چھت پہ کھڑا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ کئی گھروں کے اندر چراغ جل رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ یہ آیات جو پردے کی ہیں وہ اتر آئی ہیں, تو عورتیں اپنے لیے چادریں سی رہی ہیں کہ صبح کو جو چادر پہن کے جائیں گی فجر کی نماز کے لیے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابھی ہم سوچیں گے, دیکھیں گے, جی دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے, ایسے نہیں تھے وہ. اور صبح کو جب وہ فجر کی نماز کے لیے نکلی تو سب عورتوں کے اوپر چادریں تھیں, جلباب تھے. وہ سوچنے نہیں بیٹھی, وہ مشورے کرنے نہیں بیٹھی. اسی طرح اور بھی احکامات ہیں, وہ تمام احکامات خاص طور پہ جو ہمیں پسند نہیں آتے ان کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے. کیونکہ آگے آ رہا ہے وَمَنْ عَاصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ اللَّهُ تَعَالَى مُبِينًا, جو نافرمانی کرے گا پھر اللہ اور اس کے رسول کی, تو پھر کیا ہے, ہم تو فوراً کہہ دیتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے, بس پھر معاف کر دے گا, ہم نافرمانی کرتے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایسا اصل اللہ معاف کر دے گا. یہاں پہ کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نافرمانی کرتے جاؤ اللہ تو غفور الرحیم ہے معاف کر دے گا, کوئی بات نہیں. دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, آگے آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, کسے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو پھر بس وہ گمراہ ہو گیا, بھٹک گیا وہ, اور بھٹکنا بھی ایسا کہ کھلم کھلا بھٹک گیا, اس کے بھٹکنے میں کوئی پھر شک نہیں رہ گیا. سمجھ آ گئی بات, کہ جو نافرمانی کرے پھر ساتھ ہی بتا دیا گیا, کیونکہ انسان کو فوراً آتا ہے کہ نہیں یہ تو نہیں ہوتا, یہ میرے سے نہیں, میں کیسے کروں گی یہ, تو پھر یہ سن لو, یہ نافرمانی کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات سمجھ آ گئی اچھی طرح. یہ اس کے بعد نافرمانی کے آپ کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی کام کہتے تھے نا تو صرف ایک مرتبہ حکم دیتے تھے بس, اور ہم فوری اس حکم کو بجا لاتے تھے, کوئی تاخیر نہیں کرتے تھے. اور بے شمار آپ مثالیں ایسی پڑھتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا جیسے ہم اپنے بچوں کو کہتے, کوئی ایک بات کہتے ہیں تو 10 دفعہ کہنی پڑتی تب وہ اٹھتے ہیں. صحابہ ایسے نہیں تھے, ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے بات نکالتے تھے اسی وقت مانتے تھے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں, مگر آپ کے احکامات تو ہمارے سامنے ہیں, کیا ہم ان کا حکم سن کے, وہ حدیث سن کے پھر فوراً مان لیتے ہیں؟ یا ہم کہتے ہیں اچھا پڑھ تو لیا, ابھی چلو دیکھیں گے نا. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا اللہ مجھے بھی توفیق دے تو کر ہی لوں گی. نہیں نہیں نہیں, کر ہی لوں گی نہیں, پھر دیکھ لیں کہ جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی تو پھر کیا ہوگا. اور یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ جو حدیث کو نہیں مانتے وہ بھی پھر دیکھ لیں کہ جو نافرمانی کرے اللہ کی, صرف یہاں پہ یہ آیا, یا اس کے رسول کی بھی, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات بھی اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے, اللہ تعالیٰ کی ہی بات کو اپنے الفاظ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وہی حدیث ہے, وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھی, الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے تھے تو اس کو حدیث کہتے ہیں. جب الفاظ بھی اللہ کے اور بات بھی اللہ کی تو وہ قرآن ہے. یہ ہے قرآن اور حدیث میں فرق. تو آپ یہ کہہ کے حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ تو حدیث ہی ہے نا. اور اس کے بعد یہ پوچھنا کہاں پہ فرض لکھا ہوا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دے دیں تو بس وہ حرف آخر ہے, اس کے بعد یہ گنجائش نہیں رہتی کہ ہم کہیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ فرض ہے. تو اللہ کی بات اور رسول کی بات دونوں ایسے ہی ہمارے لیے مان لینا ضروری ہے, یہ قرآن ہے یا حدیث ہے, ایسے ہی مان لینا ضروری ہے جیسے فرض ہوتا ہے. یہ دونوں ہی باتیں ہمارے لیے فرض ہیں, کسی ایک کو ہم پیچھے نہیں چھوڑ سکتے. تو ایک میں نے مثال دی آپ کو شریعت کے احکامات میں سے, کہ جب شریعت کا کوئی حکم آتا ہے, آپ دیکھیں ہم قرآن میں کتنے احکامات پڑھ رہے ہیں, حدیث جب آپ پڑھتے ہیں تو کتنے احکامات پڑھتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں کہ یہ نہیں کرنا, تو اس وقت اس کو مان لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا فرماتے ہیں کہ نہیں تم نے الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا تو نہیں کھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرماتے ہیں کتا نہیں رکھو گھر کے اندر, آپ یہ ان کا بات آ گئی, جب ہمیں پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ فرما دیا, ہم کیوں اس سے آگے بڑھے, کیوں اس بات کو سوچے کہ یہ کچھ بھی نہیں, کوئی بات نہیں حدیث ہی ہے نا. جب کسی چیز کی کراہت انہوں نے فرما دی کہ تمہارے لیے اتنی نیکی تمہاری کم ہو جائے گی اگر تم نے اس کو گھر میں رکھا, تو کیا یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو. اسی طرح دوسری بات کو سمجھیں, جب ہماری پرسنل لائف کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کرتے، اس میں تو رسول کی بات نہیں آتی، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کرتے، یعنی تقدیر کا کوئی فیصلہ آ جائے، کسی کی موت ہو گئی، یا کسی کی طلاق ہو گئی، یا کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، یا کوئی بیماری اچانک سے آ گئی، اللہ کا فیصلہ تقدیر میں ایسے ہی لکھا ہوا تھا، یا کہیں ایسی جگہ پہ شادی ہو گئی، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہمیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہم کہتے ہیں قدر اللہ، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا ہوا تھا، بس ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم ناراض ہیں اور ہم ایسے ہیں اور یہ ہیں؟ آپ آگے دیکھیں گے، آگے بات آ رہی ہے، جب حضرت زینب کو رشتہ آیا تھا حضرت زید کا، تو ان کو اور ان کے بھائی کو پسند نہیں آیا تھا، لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتار دی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ اس کے رسول کا یہ فیصلہ ہے تو میں مانتی ہوں۔ حالانکہ شادی ایک بڑی چیز ہوتی ہے، لوگ اپنے ماں باپ کی بھی نہیں مانتے، لیکن یہاں پہ دیکھیں حضرت زینب نے فوراً سر جھکا لیا، اور یہی ایک مومن کا کام ہوتا ہے اور ایک مومنہ کا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ مومن ہی نہیں ہو سکتے اگر آپ اپنے اختلافات میں نبی کے پاس نہیں آتے، ان سے نہیں فیصلہ لیتے، اور آپ اپنے دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں اس کے بعد کہ ہائے انہوں نے ہمارے لیے کیسا فیصلہ کر دیا، نہیں۔ اور آپ دیکھیں ایک اور مثال ملتی ہے، اور کسی لڑکی کے لیے بھی شادی بڑا ایک سینسیٹیو معاملہ ہوتا ہے، اور ہر لڑکی کو شوق ہوتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ بڑا ہی ہینڈسم ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہیں، چھوٹے قد کے تھے اور بڑے ہی فقیر تھے، مطلب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی غریب تھے، اور اتنی میں کیا اپروپریٹ ورڈ یوز کر سکتی ہوں کہ یعنی بلو ایوریج شکل جس کو کہتے ہیں، اس طرح سے تھے، یعنی ہم بدصورت تو نہیں کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق خوبصورت ہے، لیکن یعنی انسانی طور پہ انسان لوگ پسند نہیں کرتے تھے، یعنی ان کو نہ مطلب ایسا سمجھتے تھے کہ یہ مطلب ہے کہ بہت ہی خوبصورت نہیں ہے، یعنی ہم بعض صحابہ کا سنتے ہیں نا، جب تو ہم کہتے ہیں ایسا قد اور اتنے خوبصورت اور ایسے بال اور ایسا رنگ، ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں تھی، آپ یہ سمجھ لیں۔ اب ان کے ساتھ تو کوئی شادی بھی کرنا نہیں چاہتا تھا، اور ان کا حسب نصب بھی کچھ نہیں تھا، کچھ بھی ایسا نہیں پتا چلتا کہ یہ کس کی اولاد تھے، کس قبیلے سے تھے، وہ بھی نہیں پتا، اور آپ کو پتا ہے عربوں میں تو یہ بہت بڑی چیز سمجھی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کے لیے ایک انصاری صحابی سے بات کی کہ ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں، اب وہ کچھ آگے سے جواب تو نہ دے سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہماری کی بڑی خوش قسمتی ہے، آپ نے فرمایا نہیں تو میں نہیں، میں کسی صحابی کی تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں پوچھ سمجھا کہ پتہ نہیں ہے، حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، حضرت عمر ہوں گے، تو بھائی ہماری لیے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کا نام لیا تو وہ تھوڑے پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا اچھا میں اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کرتا ہوں۔ جب بیوی سے آ کے مشورہ کیا تو بیوی تو کہنے لگی جلیبیب جلیبیب جلیبیب، تین دفعہ اس نے کہا کہ بھائی وہ حیران ہو گئے، اس کے ساتھ نہیں، خدا کی قسم میں تو اپنی بیٹی کی اس کے ساتھ نہیں شادی کر سکتی، اس کے ساتھ کیسے کر سکتی، یعنی وہ ایسے تھے کہ وہ مردوں کے اندر بھی نہیں بیٹھتے تھے، ابھی پردے کے احکامات نہیں آئے تھے تو عورتوں میں بیٹھتے، کیونکہ مردوں میں بیٹھتے تھے تو ان کا مذاق کرتے تھے، کوئی ان کو کچھ کہتا تھا، تو وہ اس طرح سے تھے۔ اس وقت بیٹی سن رہی تھی، اور اس بیٹی نے دیکھو کیا بیٹی کا اس کا ایمان ہوگا جس نے زندگی گزارنی ہے، وہ کہنے لگی اگر یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے تو آپ ان اللہ کے رسول کا فیصلہ رد کر رہے ہیں، آپ مجھے ان کے سپرد کر دیں، یقیناً وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ان کی شادی ہو گئی، مہر دینے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مہر دیا، اور پھر کچھ عرصے بعد ایک جنگ میں وہ شہید ہو گئے، تو سات کافروں کو قتل کر کے شہید ہوئے تھے، ان کے ارد گرد سات کافر پڑے ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون فلاں پوچھا کہ بھائی کون ہے اور کون نہیں ہے، کون مسنگ ہے، تو صحابہ نے ظاہر ہے اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کا بتایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلیبیب کہاں ہے، ان کا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، ان کے تو کوئی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا۔
تو صحابہ نے جا کے دیکھا تو اس طرح سے وہ شہید پڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے گئے وہاں پہ, ان کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھ سے اور میں اس سے ہوں, اور ان کی قبر کھود دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو دعا دی کہ اے اللہ اس پر خیر کو خوب انڈیل دے اور اس کی زندگی کو مشقت والی نہ بنانا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انصار میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو اس سے زیادہ خرچ کرنے والی, حالانکہ یہ کس کی بیوی نہیں جو اتنے فقیر تھے. اللہ اکبر. جب انسان اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیتا ہے نا, اس میں ہی خیر ہوتی ہے اس کی, اس میں چو چرا نہیں کرنی چاہیے, چاہے ہمیں وہ فیصلہ کتنا ہی دل سے نہ پسند آ رہا ہو, لیکن اس کو پسند کر لینا صرف اس لیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے نا, یہ اس کے رسول کا فیصلہ ہے نا, یہی تو ایمان کی نشانی ہے. اور اس کو کچھ نہ سمجھنا, بے پرواہ ہو جانا اور اس کو بس اگنور کر دینا, یہ تو اس کا مطلب ایمان میں کمی ہے. پھر تو ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن رواحہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ نیچے اترو اور سواریوں کو ہنکو, بگاؤ ان کو ذرا تیز. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے نے تو یہ کام چھوڑ دیا. یہ سن کے حضرت عمر بولے سنو اور اطاعت کرو, یعنی آگے سے کوئی بات نہ کرو. تو عبداللہ بن رواحہ اسی وقت انہوں نے اپنے آپ کو نیچے گرا دیا, یعنی فوراً اٹھے, یعنی ذرا سی بات ذرا دیر کے لیے بھول بھی گئے تھے نا, فوراً اٹھے. فرمانے لگے اللہم لولا انت, اللہم لولا انت ما اہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اے اللہ اگر تو نہ ہوتا نہ ہم ہدایت پاتے, نہ ہم صدقہ کرتے, نہ ہم نماز پڑھتے. اللہ اکبر. تو وہ فوراً ان کو یہ احساس ہوا کہ نہیں, مجھے تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. تو یہ ہوتا ہے رویہ ایک مومن کا. اس لیے جب آپ قرآن پڑھیں, جب آپ کو کوئی اللہ کا حکم مشکل لگنے لگے, یاد رکھیں کبھی پسو پیش نہ کریں, اس کو کر جائیں, چاہے آپ کو کیسے بھی کرنا پڑے, بس یہ تہیا کر لیں جو قرآن میں میں مانوں گی, جو حدیث میں وہ میں مانوں گی. دونوں ہی ضروری ہیں, دونوں ہی میرے لیے. اور آج اگر کوئی سائنس کہہ دیتی نا کہ یہ چیز اب پتا چلا جی اس میں کتنے فوائد ہیں, تو ہم فوراً کہتے ہیں ہاں جی یہ تو حدیث میں بھی, تب ہمیں بڑا اچھا لگنے لگتا ہے. لیکن ویسے ہم اس کو ماننے میں سوچتے ہیں نہیں یہ کیسے کریں, وہی سائنس بتا دے تو وہ اچھی ہے. تو ہمیں دیکھیں اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے, یہ مانتے ہیں کہ نہیں مانتے اللہ کی صفت؟ تو اللہ تعالیٰ علیم ہے نا, تو پھر آپ نے جب مان لیا کہ وہ علیم ہے, جب مان لیا کہ وہ حکیم ہے, تو پھر میرا علم اور میری حکمت کوئی ہو سکتی ہے کیا اللہ کی بات کے مقابلے میں, رسول کی بات کے مقابلے میں؟ جبکہ رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں بول رہے, وہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے بول رہے. تو یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو, اپنی چوائسز کو, اپنی مرضیوں کو انڈر لے کر آئیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے, اور اس سے اوپر نہ اپنے آپ کو لے کر جائیں, نہ اپنی اولادوں کو, نہ اپنے خاندانوں کو, نہ اپنی خاندانوں کو, ورنہ یہ نافرمانی اللہ کی یا اس کے رسول کی ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے. تو اس لیے جو قرآن کو پڑھنے والے وہ اس بات کو معمولی نہ سمجھیں. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم, تقولو کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, کہ آپ کہہ رہے تھے کس کو؟ اس کو, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے تھے جس کے اوپر انعم اللہ علیہ, اللہ نے انعام کیا اس پر, وہ انعمت علیہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام کیا اس پر. کون تھے وہ؟ کس کی بات ہو رہی؟ حضرت زید بن حارثہ کی. حضرت زید بن حارثہ وہ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا. کیسے؟ کہ ان کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی, شروع کے اسلام لانے والوں میں سے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے انعام کیا؟ کہ آپ نے حضرت زید کو غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا, اور ان کی شادی اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے کروا دی تھی, حضرت زینب بنت جحش. تو
جب اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا اور رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر انعام کیا, تو مطلب بریکٹ میں لکھ لیں حضرت زید بن حارثہ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں ان کو کڈنیپ کیا گیا تھا. دیکھیں یہ قبیلہ کلب سے تھے, ایک شخص حارثہ کے بیٹے تھے, تو 8 سال کے تھے جب کہ اپنی ماں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو اغوا کر لیا کسی نے. پھر حکیم بن حزام جو حضرت ختیجہ کے بھتیجے ہیں, انہوں نے ان کو خریدا, اپنی پھپھی کو تحفے میں دے دیا. اور جب ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی تو حضرت زید کی عمر 15 سال تھی, تو حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ان کو پہنچا دیا. دیکھنے میں تو بڑی شر کی بات ہے نا کہ ایک بچہ اغوا ہو گیا, اپنے والدین سے دور ہو گیا, لیکن کہاں جا کے اللہ تعالیٰ نے کدھر پہنچانا تھا. ان کے تو نصیب کھل گئے. یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آتا ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اتنے بڑے بھاگ, اتنے بڑی نصیب. اور اس وقت دیکھا جائے, اگر آپ دیکھ رہے ہوتے کہ ایک بچہ اس طرح سے 8 سال کا بچہ صرف اغوا ہو گیا, تو آپ سوچتے کہ ہائے کتنی بیچارے کی بدقسمتی. بدقسمتی نہیں, اللہ کے کاموں میں جو خیر ہوتی ہے وہ ہم جان ہی نہیں سکتے. وہ ہمیں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد, جب بعد میں پتہ چلتی ہے پھر سوچتے ہیں, یا پتہ نہیں اس دنیا میں پتہ چلے بھی یا نہ پتہ چلے. تو سبحان اللہ, ان کو تو حب الرسول کہا جاتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب. اللہ اکبر, کیا خوش قسمتی ہے. تو جب آپ ان سے کہہ رہے تھے امسک, آپ روکے رکھے اپنے اوپر, کس کو, زوجہ کا, اپنی بیوی کو, واتق اللہ, اور اللہ سے ڈرتے رہے, وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی, اور آپ اپنے نفس میں چھپا رہے تھے جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا, وتخشى الناس, اور آپ ڈر رہے تھے لوگوں سے. اب یہ کیا قصہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت زینب تھوڑی ریلکٹنٹ تھی حضرت زید سے شادی کرنے میں, اور وجہ کیا تھی کہ اس معاشرے کے اندر آج بھی ہے جیسے کہ لوگوں کا سٹیٹس بہت دیکھا جاتا ہے, تو لیکن جو غلام ہوتے تھے ان کی تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہوتا تھا معاشرے میں. اور حتیٰ کہ اگر وہ آزاد بھی ہو جاتے تھے نا, پھر بھی ظاہر ہے ایک وقت میں تو غلام رہے تھے اور سب جانتے تھے اس بات کو, تو ان کو وہ اہمیت تو نہیں دی جاتی تھی جو ایک بڑے خاندان کے لوگوں کو دی جاتی ہو. تو یہ بے شک جب ان کے والد آئے تھے, آپ کو سارا قصہ پتہ ہے, والد اور چچا آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا بچہ, ہمیں پتہ چلا کہ آپ کے پاس ہے تو آپ ہمیں دے دیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, مجھے کوئی اس کی قیمت بھی نہیں چاہیے, آپ جا کے ان سے پوچھ لیں. ابھی وہ غلام ہی تھے, تو آپ جا کے ان سے پوچھ لیں, اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کیا فرمایا تھا کہ نہیں, میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں کہیں جاؤں. یہ غلامی ان کو پیاری تھی اس آزادی سے کہ اپنے گھر چلے جاتے, اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کتنی پیاری ہے. کوئی تو ہوگی نا بات. آپ سوچیں کہ ہمارے جو پیارے ہیں یا ہمارے جو قریبی ہیں یا ہمارے جو نوکر ہیں یا ہمارے جو انڈر کام کرنے والے ہوں یا ہمارے خادم, غلام کی تو اس سے بھی کم حیثیت ہوتی ہے ایک خادم سے بھی, وہ ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور یہ غلام تھے, ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق دیکھ لیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں جانا, ان کی غلامی میں رہنا پسند کیا. حالانکہ غلامی تو غلامی ہی ہے نا, آزادی کی نسبت تو بہت بہت ایک چھوٹی چیز ہے غلامی, لیکن جو نبی کا غلام بن جائے اس سے بڑی کیا قسمت ہے. تو کتنا بڑا اخلاق ہوگا, ابھی نبوت نہیں ملی ہے, ابھی نہیں ان کو پتا کہ یہ رسول ہیں, لیکن کتنا بڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہوگا, کیسے ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوگی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے نہیں ان کو چھوڑ کے جانا. کیا یہ ثبوت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا, اخلاق کا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ, جن کے ساتھ 24 گھنٹے کی ڈیلنگ ہوتی ہے. اصل بات تو وہی ہے نا کہ جن کے ساتھ ہماری ہر وقت کی ڈیلنگ ہو. باہر والے تو ہماری 100 تعریفیں بھی کریں تو اس کی بات نہیں, وہ کچھ نہیں ہوتی, اس کے اوپر زیادہ بہت خوش نہ ہو جائے کریں, بہت اپنے آپ کو کچھ سمجھنا نہ شروع کر دیا کریں, جب تک ہمارے گھر والے نہ اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم کیا ہیں اصل میں, جب تک ہمارے انڈر رہنے والے جن کے ساتھ ہمارے نوکر چاکر ہماری جن کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی وہ نہ بتائیں کہ ہم کیا چیز ہیں. تو یہ تو 24 گھنٹے ہی ساتھ رہتے تھے, ایک ہی گھر کے اندر رہتے تھے, تو ایسا بندہ تو کہے گا کہ میں تو بھاگوں یہاں سے. تو آپ کے نوکر کو کہیں اور پیسے مل جائیں تو وہ 4 پیسے زیادہ مل جاتے ہیں, وہاں بھاگ جاتا ہے, کوئی تو بات ہوگی نا. لیکن انہوں نے کہا میں غلامی میں رہنا پسند کرتا ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کعبہ میں لے جا کے اعلان کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے آج سے.